بدھ 20 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس پر حملوں میں 7 اہلکار ہلاک، 3 اہلکار پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور تھے. حملہ پولیس پر ہوا یا پولیو ٹیم پر؟
وی ہیو یٹ ٹو سی کہ یہ جو ٹارگیٹ تھا یہ پولیس کو بنایا گیا تھا یا واقعی پولیو ورکرز کو بنایا گیا تھا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد پولیو مہم کے دوران پولیس پر 2 حملوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. شہر میں 18 اپریل کو شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کو آج 3را اور آخری دن تھا. پولیس اہلکاروں پر حملے کے بعد اورنگی ٹاؤن میں پولیو مہم ملتوی کر دی گئی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اورنگی بنگلہ مارکیٹ اور ڈسکو موڑ کے قریب یہ واقعات پیش آئے ہیں. ڈی آئی جی فیروز شاہ کے مطابق بنگلہ مارکیٹ کے قریب 4 موٹر سائیکل پر سوار حملہ وروں نے پولیو ٹیم پر حملے کی کوشش کی تو پولیس نے مزاحمت کی جس پر حملہ وروں نے فائرنگ کر دی جس میں 3 اہلکار نشانہ بنے. فیروز شاہ کے مطابق آگے جا کر اسی ٹیم نے پولیس موبائل پر حملہ کیا جس میں 4 اہلکار نشانہ بن گئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور انہیں سر پر گولیاں ماری گئی ہیں. واضح ہے کہ کراچی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 16 ماہ میں اب تک حملوں اور فائرنگ کے واقعات میں 95 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کے بعد اب فوج کی تحویل میں ہیں، جبکہ اغوا کیے گئے 24 پولیس اہلکار بھی بازیاب ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
عسکری ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں کی رہائی اور گینگ کے ارکان کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا عمل آج صبح مکمل ہوا. حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں میں ڈاکوؤں کے علاوہ ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق اب ہتھیار ڈالنے والوں اور رہائی پانے والے پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. واضح رہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کا آغاز تقریباً 3 ہفتے پہلے کیا تھا.
پاکستان کے شہر لاہور کی ہائی کورٹ میں کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کی جانب سے قائم کی گئی عدالت کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ جماعت الدعویٰ نے ملک میں متوازی عدالت نظام قائم کر رکھا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لاہور سے شمائلہ جعفری.
یہ درخواست سمن آباد کے رہائشی ایک پراپرٹی ڈیلر خالد سعید کی جانب سے دائر کی گئی ہے. خالد سعید کے مطابق انہیں جماعت الدعویٰ کی طرف سے عدالتی سمن کی طرز کا ایک نوٹس موصول ہوا جس پر دارالقضاء الشرعی اور ثالثی شرعی عدالت عالیہ لکھا ہوا ہے. خط کے مطابق عدم پیشی کی صورت میں حسب ضابطہ شرعی کاروائی عمل میں لانے کی دھمکی بھی دی گئی ہے. خالد سعید نے اپنی درخواست میں سیکٹری داخلہ، وفاقی وزیر قانون، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور جماعت الدعویٰ کے قاضی حافظ ادریس کو فریق بنایا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے. مقدمے کی سماعت اب 26 اپریل کو ہوگی.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ہوئے خود کش دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے. یہ تعداد ابتدائی اندازوں سے دگنی ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی آبادی کا ایک چوتھائی یعنی تقریباً 35 کروڑ افراد اب خشک سالی سے متاثر ہیں. مہاراشٹر میں پینے کے پانی جیسی بنیادی ضرورت ٹرینوں کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے اور ریاست میں انڈین پریمیئر لیگ کے کرکٹ میچز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما چند ماہ قبل ایران کے ساتھ جوہری معاہدے اور شدت پسند دولت اسلامی کے خلاف جنگ کے معاملے پر شدید کشیدگی کے بعد سعودی عرب پہنچے ہیں. صدر اوباما آج سعودی کنگ سلمان سے بھی ملاقات کریں گے اور کل خلیج تعاون کونسل کی سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے. ایران کے صدر حسن روحانی نے تہران میں عوام کی نگرانی کے لیے 7000 خفیہ اخلاقی پولیس کی تعیناتی پر شدید تنقید کی ہے. تفصیل عبید ملک کی زبانی.
اخلاقی پولیس کے ان اہلکاروں کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایسی خواتین کے بارے میں رپورٹ کریں جو ملک میں لاگو ڈریس کوڈ کے مطابق نقاب نہیں پہن رہی. خفیہ اخلاقی پولیس کی تعیناتی کے سوال پر مسٹر روحانی کا کہنا تھا کہ حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی وقار کا احترام کریں اور یہ بات مذہب سے پہلے مقدم ہونی چاہیے.
ایکواڈور کی حکومت کا کہنا ہے کہ سنیچر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے. نائب وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں کے نمایاں امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اپنی جماعتوں کی نامزدگی کے ایک قدم اور قریب آ چکے ہیں. دونوں ہی امیدواروں نے نیو یارک جیسی اہم ریاست میں کل بآسانی فتح حاصل کر لی ہے. اور جاپانی کار بنانے والی کمپنی میٹسوبیشی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے چھوٹی گاڑیوں میں آلودگی کے ڈیٹا کے معاملے میں غلط بیانی کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی گاڑیوں میں لگنے والے ایندھن کی غلط شرح پیش کی۔ اس کی 6 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں اور میٹسوبیشی کی شیئرز 15% تک گر گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ کابل میں گزشتہ روز کے خودکش حملے میں ہلاکتوں کے بعد عوام کا شدید رد عمل۔ بھارت میں ایک تہائی آبادی خشک سالی کا شکار۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا اہم موضوع۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس پر 2 حملوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 3 پولیس والے پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں، وہاں پر پولیو مہم فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ کراچی سے نمنگار ریاض سہیل تفصیل کے ساتھ۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آج دوپہر 2 بجے اورنگی بنگلہ مارکیٹ اور ڈسکو موڑ کے قریب یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ ڈی آئی جی فیروز شاہ نے جائے وقوع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ مارکیٹ کے قریب 4 موٹر سائیکل پر سوار حملہوروں نے پولیو ٹیم پر حملے کی کوشش کی تھی۔
بنگلہ بازار یہاں سے کوئی 600 گز آگے ہماری جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہیں ان پلیس تھی ساری۔ 4 موٹر سائیکلوں پہ 8 دہشت گرد آئے، پولیو کے جو ورکر تھے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی، 3 کانسٹیبلز تھے ہمارے، انہوں نے روکا ہے۔ تو ان کے جو باقی ساتھی رہے ان کے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی، جس سے پولیس تین ہمارے کانسٹیبل تینوں کو گولیاں لگی ہیں۔ 2 کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے موقع کے اوپر، تیسرا زخمی تھا۔ وہی ٹیم لگتا ہے کہ وہی ٹیم ہو، آگے ہماری موبائل جا رہی تھی اس ایریا میں، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس میں 4 ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی شہادت ہو گئی ہے۔
ڈی آئی جی فیروز شاہ کے مطابق کبھی پولیو کے نام پر کبھی اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ حالیہ حملے بھی اسی حصے کی ایک کڑی ہیں۔ کراچی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 16 ماہ میں اب تک حملوں اور فائرنگ کے واقعات میں 95 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملے کا نشانہ بننے والے بعض اہلکار سندھ کے دیگر شہروں سے بھی تعینات کیے گئے تھے۔ اورنگی ٹاؤن کے بعض علاقوں میں شدت پسندوں کی موجودگی رہی ہے اور پولیس اور رینجرز مسلسل ان کے خلاف کاروائیاں کرتی آئی ہے۔ نتیجے میں پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آئی جی ایڈی خواجہ کا کہنا ہے کہ حملوں کے باوجود پولیو کی مہم کو ہر صورت میں کامیاب بنایا جائے گا۔
یہ ہمارے جوانوں نے پولیو کی ٹیم کا تحفظ کرتے ہوئے اس نیشنل کاز کو، انٹرنیشنل کاز کو، ہیومن کاز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اور یہ دہشت گردوں کے جو وار ہیں یا دہشت گردوں کا جو ٹیکٹکس ہیں، اس سے کبھی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کا موریل ڈاؤن نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پہلے سے زیادہ تحفظ دیں گے پولیو کی ٹیمز کو، اور ہمیں اور زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی تو اور دیں گے، لیکن ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔
تفتیشی پولیس کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے 10 خول ملے ہیں اور پولیس موبائل پر نصب کیمرہ کے غیر فعال ہونے کی تحقیقات کی جائے گی۔ ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رینجرز بھی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
یہ تحقیقات کرتے ہوئے کچھ پریونٹیو ایکشنز بھی کیے جائیں گے تاکہ اس معاملے کی تو تحقیقات ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو سکے۔
شہر میں پولیو کا آج 3rd دن تھا۔ یہ مہم 18 اپریل سے شروع کی گئی تھی، جس میں 22 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اورنگی میں مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں پولیو کی مہم میں شامل ایک ورکر نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد ان کو انتظامیہ نے مہم بند کر کے سب کو محتاط رہنے اور گھر لوٹ جانے کا مشورہ دیا۔
پولیو ٹیمز تو ٹارگیٹڈ ہیں ہر جگہ پر، پوری کراچی میں ہوتا ہے، پورے پاکستان کے اندر ہے، ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ ہو رہا ہے تو کسی بد انتظامیہ ہے، کس کیا چیز ہے، کس کی کمی ہے، اب یہ تو اوپر والے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم تو جو ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ جو ان کا کرائیٹیریا ہے وہ یہ خود سوچیں گے اس کو کرنا ہے یا کسی اور کو آگے کرنا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے پہلے لانڈی، قیوم آباد اور سوراب بورڈ کے علاقوں میں پولیو ٹیموں پر حملے ہو چکے ہیں، جس کے بعد ہر ٹیم کے ساتھ 2 پولیس اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور جب اس سلسلے میں میں نے پاکستان میں پولیو مہم کی انچارج عائشہ رضا ہارون سے بات کی تو انہوں نے کہا،
جی یہ جو حملہ آج ہمارے پولیس افسران کے اوپر ہوا ہے، پولیو ٹیم پر نہیں ہوا ہے، یہ بہت قابل مذمت ہے. آئی تھنک اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم آلدو ویٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی، لیکن جو پریلیمنری ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ اس میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ہمارے تمام پولیس افسران کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو پولیو کے ورکرز کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں اور ایک بہت ہی اہم خدمت ملک کی کر رہی ہیں. لیکن وی ہیو یٹ ٹو سی کہ یہ جو ٹارگٹ تھا یہ پولیس کو بنایا گیا تھا یا واقعی پولیو ورکرز کو بنایا گیا تھا.
لیکن مس عائشہ رضا، آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں اور جو حملہ کیا گیا پولیس والوں پر، یہ تعینات تھے پولیو ٹیم کی حفاظت پر.
جی بالکل، اور یہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے ہی تعین کیے گئے تھے. آئی اگری ود یو اوور دیئر. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں حکومت اور پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے تہیا کر لیا ہے کہ انہوں نے تشدد کے اگینسٹ جنگ لڑنی ہے، اور ایسے کچھ عناصر جو دہشت گردی ملک میں پھیلا رہے ہیں ہم نے مل کر ان کا سامنا کرنا ہے. اور اس میں اگر ہمارے پولیس ورکرز جو جس مرضی کام کے لیے ان کو ڈیوٹی کے لیے ملک میں تعین کیا جاتا ہے اگر ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے حملے جو ہیں، ہمارے جو عزم ہے اس کو ویکن نہیں کر سکتے. ہمارا ریزولو از ویری اسٹرانگ. آج جو ڈی جی رینجرز ہیں سندھ میں، جو آئی جی ہیں، انہوں نے بھی اس کمٹمنٹ کو ظاہر کیا ہے. انہوں نے ایک تو ڈیٹیل تفتیش ہوئے گی اور پھر معاملہ زیادہ سامنے کلیئرٹی سے آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہمارے جو پولیس ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اسی پر عزم طریقے سے کام کریں گی جیسے وہ پہلے کرتی رہی ہیں، اور پورا ملک جو ہے یکجہتی کے ساتھ مل کر ایسے عزائم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کام کرے گی.
لیکن اس سے پہلے بھی تو حملے ہوتے رہے ہیں جس میں پولیو کارکن بھی مارے گئے ہیں، تو اس بارے میں اس بار آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولیو ٹیم پر نہیں پولیس پر تھا، یہ بات کچھ ذرا مشکل ہے سمجھنا.
جی یقیناً، پہلے کچھ ڈیڑھ سال پہلے ہمارے پولیو ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بہت بری طرح. لیکن الحمدللہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو بہتر سچویشن بنائی گئی ہے جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، رینجرز، پاکستان آرمی، ہماری جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے لے کر تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہیں، انہوں نے مل کر جو ملک میں اس وقت آپ کو بہتر سچویشن نظر آ رہی ہے اس سے ہماری پولیو ٹیمز کو بھی بہتر تحفظ ملا تھا. ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ پولیو کے پروگرام نے کام کر فول پروف سیکیورٹی کا تہیا کیا اور فراہم بھی کی اپنے پولیو ورکرز کو ملک کے ہر کونے میں جہاں بھی ضرورت تھی. آج جو حملہ ہوا ہے یہ جو آپ کو جیسے کہ میں نے کہا جو پریلیمنری رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ پولیو کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ملک میں دیکھا ہے کہ ہمارے پولیس یا ہماری رینجرز کو مختلف جگہوں پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی دس ٹائم وہ لوگ پولیو ورکرز کی حفاظت کے لیے تعین تھی. تو یہ کہنا کہ وہ پولیو کو نشانہ بنایا گیا ول ناٹ بی کریکٹ. آئی تھنک اٹس اے لٹل پری میچور. ہم لوگوں کو پوری جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، آئی تھنک اس کے اوپر مزید کہنا ول بی لٹل پری میچور.
اچھا مس عائشہ رضا، پاکستان میں کچھ حلقے یا کچھ عناصر ایسے رہے ہیں جو پولیو مہم کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ مخالفت ختم ہو گئی ہے، رائے عامہ اب اس کے لیے تیار ہے کہ وہ قبول کر لے پولیو مہم کو؟
جی یقیناً، بہت بہتری آئی ہے جو پروگرام نے اپنی حکمت عملی ایک ڈیڑھ سال پہلے سے بدلی ہے. ہم لوگ بہت ایکٹیولی ہمارے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے تھرو جو والدین ہیں، جو کیئر گیورز ہیں، ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم اپنے پولیو ورکرز کو فرنٹ میں لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کی عزت ہم نے بڑھائی ہے. ہم نے یہ اویئرنیس، آگاہی بڑھائی ہے کمیونٹیز میں کہ ان کو وہ اونرشپ دیں، ان کو اون کریں، کیونکہ یقیناً وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کو ایک ایسی بیماری سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم نے جس طریقے سے ریلیجیس علماء کے ساتھ انگیج کیا ہے تو پروگرام میں یقینی طور پر جو اس کی پرسیپشن تھی وہ بہت بہتر ہوئی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو آج آپ کو پولیو کی کیسز کم نظر آ رہے ہیں ہمارے ملک میں, جو آپ کو کوریج لیولز, جو آپ کو مس چلڈرن میں کمی نظر آئی ہے, ان سب کے بہت سے فیکٹر جن میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے.
پاکستان میں پولیو مہم کی سربراہ عائشہ رضا ہارون, جن کا موقف تھا کہ سردست اس بات کا تعین نہیں ہوا ہے کہ حملہوروں کا نشانہ پولیس اہلکار تھے یا پولیو ٹیم. اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ پنجاب کا, جہاں پاکستانی فوج کے مطابق صوبے کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول نے 12 ساتھیوں سمیت غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے ہیں, اور اغوا کیے گئے 24 پولیس اہلکاروں کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے. فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے میڈیا کو بتایا کہ گروہ کے سرغنہ کو جزیرے سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ حساس اداروں کی تحویل میں ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ایمن خواجہ سے سنتے ہیں.
حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں میں ڈاکوؤں کے علاوہ ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں. عسکری ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاحال ان مغویوں کی رہائی کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے جنہیں تاوان کے لیے ان ڈاکوؤں نے مختلف علاقوں سے اغوا کیا ہوا تھا. ذرائع کے مطابق اب ہتھیار ڈالنے والوں اور رہائی پانے والے پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. خیال رہے کہ کچا جمال کے علاقے میں منگل کو فوج کی جانب سے پیمفلٹ پھینکے گئے تھے جن میں چھوٹو گینگ کے سرگنہ اور ارکان سے کہا گیا تھا کہ وہ مغوی پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیں اور ہتھیار ڈال دیں, بصورت دیگر فوجی کارروائی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. انہیں پیمفلٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کے لیے منگل کو غروب آفتاب سے قبل کشتی پر سفید جھنڈا لگا کر تمام افراد دریا کے کنارے پر پہنچیں. خیال رہے کہ دریائے سندھ میں کچے کے علاقے میں واقع 10 کلومیٹر طویل جزیرے پر چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کا آغاز پولیس نے تقریباً 3 ہفتے قبل کیا تھا. اس دوران 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت اور 24 کو یرغمال بنائے جانے کے بعد اس آپریشن کی کمان پاکستان فوج نے سنبھال لی تھی, جسے پولیس اور رینجرز کی مدد حاصل ہے. چھوٹو گینگ میں شامل جرائم پیشہ افراد کی تعداد 150 سے 200 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے, اور پولیس اس سے قبل بھی کئی بار چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کر چکی ہے جو کامیاب نہیں ہو سکے.
ہمارے ساتھی ایمن خواجہ سے آپ نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنی, اور اسی سلسلے میں جب میں نے بات کی صحافی شریف جویا سے جو راجن پور میں ہوتے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ چھوٹو گروپ نے فوج کے سامنے ہتھیار کیسے ڈالے, کیا علاقے میں آپریشن ختم ہو گیا ہے, اور اسی طرح کے دوسرے سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے بتایا.
تازہ ترین صورتحال یہ کہ رات سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو پاکستان آرمی ہے اس نے اپنا آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اس حوالے سے جو وہ چھوٹو تھا غلام رسول چھوٹو, اس نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا, اور جو اس کے پاس مغوی اہلکار تھے, یرغمال بنائے گئے اہلکار تھے پولیس کے, وہ بھی اس نے واپس کر دیے تھے. لیکن یہ خبریں رات سے گردش ضرور کر رہی تھی. اب سے چند لمحے پہلے ہی آئی ایس پی آر کے جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا, انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے, میڈیا بریفنگ کے ذریعے اس رات کو دوز کر دیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹو گینگ بھی اور چھوٹو بھی غلام رسول چھوٹو بھی فوج کی حراست میں ہے, اسے تفتیش کا عمل جاری ہے, اسے جو ہے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر سرچ آپریشن جاری ہے اور فورسز فی الحال وہاں موجود رہیں گی سرچ آپریشن مکمل ہونے تک, اور اس کے بعد اگلا جو لائحہ عمل ہے اس کا پھر بعد میں اعلان کیا جائے گا.
تو یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں, کچھ مغویان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں, وہ لاپتہ ہیں, اب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, تو کیا وہ جو مغوی جنہیں اغوا کیا گیا تھا تاوان کے لیے, ان کی بھی رہائی عمل میں آئی ہے؟
اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کے پاس اس وقت جو پوزیشن تھی چھوٹو کے پاس, اس کے پاس مغویان نہیں تھے, کچھ اس کے وہاں پر خواتین بھی تھی اور بچے بھی وہاں پر تھے, لیکن ایسی اطلاعات یہاں پر لوکلی کنفرم نہیں ہوئی کہ اس کے پاس کوئی مغوی تھے جو تاوان کے لیے اغوا کیے گئے تھے.
اچھا, کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ مجبور ہوئے ہتھیار ڈالنے پر, کیا کوئی شرائط ان کی مانی گئیں, یا کیا کن حالات میں ہتھیار ڈالے گئے ہیں؟
بالکل, اس کی جو آخری شرائط سامنے آئی تھی, منظر عام پہ آئی تھی, لیکن کہ مصدقہ اطلاعات نہیں تھی کسی بھی حوالے سے. یہاں پر جو باز گشت سنائی دے رہی تھی اس علاقے میں آپریشنل ایریا میں وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کرنے کا کہا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ اسے پولیس کسٹڈی میں نہیں دیا جائے گا. اور میرا خیال ہے یہی وہ واحد شرط تھی اس کی جو میرے خیال میں شاید تسلیم کر لیجیے. اور اس کا اشارہ کچھ یہاں سے بھی مل رہا ہے کہ جو آسم باجوا ترجمان ہیں پاک فوج کے, انہوں نے بھی اپنے آج کی جو گفتگو تھی اس میں یہ کہا کہ یہ غلام رسول چھوٹو جو ہے یہ فوج کی فوجی اداروں کی فوجی ایجنسیز کی کسٹڈی میں رہے گا اور اس سے تفتیش کا عمل مکمل کیا جائے گا. تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یقیناً اس کی یہ شرط تھی اور اس شرط کو تسلیم بھی شاید کر لیا گیا ہے. اس کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کی پاک فوج نے یا پاک فوج کے ترجمان نے, لیکن جو حالات و واقعات ہیں جو صورتحال ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اس کی شاید یہ شرط جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہے.
تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ شرط کیوں رکھی کہ خود کو پولیس کے حوالے نہیں کیا بلکہ فوج کے حوالے کیا؟
اس کی شاید وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ قتل کے ہوں, اغوا پر تاوان کے ہوں, جتنے مقدمات ہیں ظاہر ہے وہ رجسٹرڈ پولیس کے پاس ہونے ہیں, اور وہ ظاہر ہے پولیس کو ایک انتہائی مطلوب شخص تھا. تو شاید وہ ایک خوف اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہو کہ پچھلے جو سارے کیسز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کھلیں گے, یا پھر شاید اس کے ذہن میں یہ غیر مصدقہ کی بات ہے لیکن اس کو ریزیوم کیا جا سکتا ہے, اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ شاید وہ پولیس جو ہے پنجاب پولیس اس پہ اعتماد نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھا کہ مسلسل اس کے مقابلے چلتے رہے پولیس کے ساتھ, اور آخری دنوں جو یہ آپ سے کچھ دن پہلے جب پاک فوج آئی تو اس سے چند ہی دن پہلے جو اس کا مقابلہ ہوا تھا جب پنجاب پولیس نے انٹری ڈالنے کی کوشش کی تھی اس جزیرے کے اوپر, تو اس میں پولیس اہلکاران جو شہید ہوئے تھے شاید یہ وہ خوف تھا کہ پولیس اہلکاران اپنے شہید ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے اس کا انکاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں.
تو جس علاقے میں آپریشن کیا گیا ہے اور جہاں سے غلام رسول چھوٹو گینگ نے ہتھیار ڈالے ہیں, کیا اب وہاں حکومت کی رٹ قائم ہو گئی ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز یا پولیس یا دوسرے ادارے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب وہاں صورتحال پرامن ہے؟
جی بالکل, یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو فوج ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے اور ہتھیار بھی اس نے اسی جزیرے کے اوپر ڈالے ہیں. پولیس کے ساتھ فوج کے ساتھ ساتھ وہاں پولیس کے جوان بھی موجود ہیں, رینجرز کے جوان بھی موجود ہیں. پاکستانی جھنڈا جو ہے وہاں پر وہ لہرا دیا گیا ہے, اور وہاں پر پاکستانی جھنڈا لہرانے کا مقصد یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج کسی علاقے پر جاتی ہے اور وہاں پر مقابلے کے بعد یا سرنڈر کی صورت میں وہاں پہ اپنا تسلط جماتی ہے, قبضہ جماتی ہے, تو وہاں اس ملک کا اس ادارے کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے. تو یہ جھنڈا وہاں پر لہرا دیا گیا ہے, اور یہ جو کچے کا علاقہ تھا یہاں پر آج پاکستانی حکومت کی گورنمنٹ کی ریاست کی جو ریٹ ہے وہ قائم ہو چکی ہے مکمل طور پر.
تو اب آپریشن اس کا مطلب ہے اسے ختم سمجھا جائے, یا کیا اس طرح کے اور عناصر بھی یا کوئی اور چھوٹے گروپ بھی اس علاقے میں ہیں جن کے خلاف آپریشن جاری رہے گا؟
اس سلسلے میں آپ سے چھوٹی سی یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے بیسیکلی یہ خاصا طویل علاقہ ہے. یہ جو ایک مخصوص علاقہ ہے کچا جمال جہاں پر یہ چھوٹو اپنی گینگ کے ساتھ موجود تھا, اس کے ساتھ اور بھی دریا کے اندر ایسے چھوٹے بڑے جزیرے موجود ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران پولیس نے بھی یہاں پر جیسے کچا کراچی ہے, کچا حیدرآباد ہے, وہاں پر بھی چھوٹو اور دیگر چھوٹے گینگ جو ہے وہ پہلے سے برسر پیکار تھے. اس آپریشن سے پہلے وہاں پر پولیس نے کچھ پچھلے سال کیا, یہ میں پانچواں آپریشن تھا یہ یہاں پر اس جگہ کے اوپر. اس سے پہلے پولیس نے بھی کچھ تین چار کے قریب جو جزیرے تھے, تین چار کے جس کو مقامی زبان میں کچا بولا جاتا ہے, وہاں پر پولیس نے اپنی عملداری قائم کی تھی اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کیا تھا, ہمارے ریاستی ریٹ قائم کی تھی. اور یہ ایک پنجاب کی حدود کے اندر یہ واحد ایک جو تھا کچا جمال یہ بچ گیا تھا, جس پر آج پاک فوج نے اپنا جو ہے وہ قومی پرچم وہاں پہ لہرایا ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ بات یہاں پر کلیئر کٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ فوج کے جو ترجمان ہیں آسم باجوا, ان کا بھی یہی کہنا تھا ترجمان کا کہ فورسز وہاں پر موجود رہیں گی انٹل جب تک اس علاقے کا مکمل طور پر سرچ آپریشن نہیں کر لیا جاتا.
جنوبی پنجاب میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ نے خود کو فوج کے حوالے کر دیا ہے. راجن پور سے یہ تھے مقامی صحافی شریف جویا, اور یہ خبر ہماری ویب سائٹ کی بھی شہ سرخی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی بھی جا رہی ہے. اس وقت اس کا عنوان ہے تفتیش کے لیے چھوٹو حساس اداروں کی تحویل میں. اس کے علاوہ جو دوسری خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں کرنل نظام الدین دنیا کے عمر رسیدہ شخص, اور تیسرے نمبر پر ہے راحیل شریف کا بیان اداریوں سے غائب، جبکہ اس کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یا جس خبر میں سب سے زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے وہ ہے نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی، 100 افراد پر مقدمہ درج۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39، یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم اس سال آسٹریلوی دورے میں ایک ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گی جو 15 دسمبر سے برسبن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلوی دورے میں 3 ٹیسٹ میچز برسبن، میلبرن اور سڈنی میں کھیلے گی۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ایڈیلیڈ میں بھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے، لیکن جنوبی افریقی کرکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقی کھلاڑیوں کو رات میں گلابی گیند کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ تاہم کرکٹ آسٹریلیا کو توقع ہے کہ جنوبی افریقی ٹیم ایڈیلیڈ میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے متحدہ عرب امارات کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے اور وہ پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی ٹیم لاہور قلندر کے ڈائریکٹر کرکٹ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا استعفی باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ کو دے دیا ہے، تاہم وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ کے عہدے کے لیے درخواست دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ روس ڈوپنگ اسکینڈل میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کے طور پر اصلاحات کا اعلان کرنے والا ہے۔ روس کو امید ہے کہ ان اصلاحات کے بعد روسی ایتھلیٹس پر عائد بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کی پابندی اٹھا لی جائے گی۔ پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ پہلے میچ میں عمر گل اور اظہر علی کی 3-3 وکٹوں کی عمدہ کارکردگی نے بلوچستان کو پنجاب کے خلاف 12 رن سے کامیابی دلا دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی اور نیو کیسل یونائٹیڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ آج کرسٹل پیلس کا مقابلہ مینچسٹر یونائٹیڈ اور لیورپول کا مقابلہ ایورٹن سے ہو رہا ہے۔ بائرن میونخ کی ٹیم جرمن کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے، جبکہ پیرس سن ژرمان نے فرینچ اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے پاکستان میں کمیشن کے قیام میں کیا پیچیدگیاں ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں کلدم جماعت الدعویٰ کی ثالثی عدالت کے خلاف درخواست، اور سنیے گا ایک بھارتی عشق کی کہانی انجام جس کا ہوا ایزا رسانی۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آنے کو ہیں۔ اس وقت شمائلہ خان سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد پولیو مہم کے دوران پولیس پر 2 حملوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کے بعد اب فوج کی تحویل میں ہیں، جبکہ اغوا کیے گئے 24 پولیس اہلکار بھی بازیاب ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ بھارت کی خشک سالی سے متاثرہ ریاست مہاراشٹرا میں پینے کا پانی لے کر پہلی ٹرین وہاں پہنچ گئی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما چند ماہ قبل ایران کے ساتھ جوہری معاہدے اور شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے معاملے پر شدید کشیدگی کے بعد سعودی عرب پہنچے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے تہران میں عوام کی نگرانی کے لیے 7,000 خفیہ اخلاقی پولیس کی تعیناتی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی وقار کا احترام کرے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اور اب سیربین کے دیگر موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حزب اختلاف کی جماعتیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے پر متفق ہیں. اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھے. پاناما پیپرز کے قضیے پر وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کمیشن قائم کرنے کے اعلان کو کئی روز گزر چکے ہیں مگر کمیشن اب تک نہیں بنایا گیا ہے. میں نے لاہور میں ٹیکس سے متعلق امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق سے پوچھا کہ کمیشن کے قیام میں پیچیدگیاں کیا ہیں.
جی, انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے کمیشن کا اعلان کیا تھا, جبکہ کمیشن ایکٹ جو پاکستان میں رائج ہے اس کے اندر تو ریٹائرڈ جج کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جب یہ تقریر انہوں نے فرمائی تو اس پہ کوئی خاص غور و خوص نہیں کیا گیا تھا اور خاص طور پر قانونی پوزیشن کو نہیں لیا گیا تھا. اس کے بعد زیادہ تر اور کوئی مشاورت بھی نہیں کی گئی تھی اپوزیشن کے لیڈروں سے. اس طرح کی کوئی گنجائش پاکستان کے قانون میں ہے نہیں کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی کمیشن بنائیں, اور اس کی وجہ سے معاملہ ابھی تک جو ہے وہ اسٹیل میٹ کا شکار ہے.
اچھا, اس طرح کا کمیشن بنتا ہے, آپ خود ظاہر ہے کہ مالی امور کے, ٹیکس سے متعلق امور کے آپ ماہر ہیں, تو آپ کی نظر میں اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ محض جو پاناما پیپرز ہیں ان کی چھان بین, یا ان کمپنیوں سے متعلق جو افراد کے جن کے نام آئے ہیں ان کے اساسوں کی تحقیقات, کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اگر ایک جامع تحقیقات؟
دو آسپیکٹ ہونے چاہیے. جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کا معاملہ تو دونوں طریقوں سے دیکھا جانا چاہیے. ایک تو خیر اس کا جو اینگل ہے وہ بہت واضح ہے کہ کیا انہوں نے کوئی ٹیکس چوری کی, اور اس کے بعد کیا ان کے مالی معاملات ایسے تھے کہ جو بظاہر انہوں نے ہمارے جو قوانین ہیں جیسے الیکشن کمیشن کو دکھانے ہوتے ہیں. پاکستان میں پاکستان کے اندر ایسے قوانین ہیں جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو دکھاتے ہیں, پھر ہر سال الیکٹ ہونے کے بعد دکھاتے ہیں, ہر سال انکم ٹیکس میں اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں, تو ان کا تو سیدھا ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی حقائق چھپائے. اور دوسری جو لوگ ہیں جنہوں نے عام طور کے اوپر یہ استعمال کیا ہے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ صرف دو قوانین کا ہے. ایک ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کہ انہوں نے پاکستان سے کوئی غیر قانونی پیسہ نہ باہر بھیجا ہو, اور دوسرا انکم ٹیکس کے اندر کوئی انہوں نے انکم ٹیکس نہ بچایا ہو.
لیکن یہاں جو معاملہ ہے وزیراعظم نواز شریف کا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے, اور جو اساسوں کی بات کی جا رہی ہے یا جو سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے وہ ان کے بچوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے. تو اگر بچوں نے سرمایہ لگایا اور بچوں نے انویسٹمنٹ کی تو اس میں پرائم منسٹر کو تو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا.
نہیں, وہ اگر میں کہہ رہا ہوں الٹیمیٹلی یہ نتیجے پر نکلتی ہے, کوئی کمیٹی جس کو انویسٹیگیشن جس پہ سب راضی ہو جائیں یا عدالتی کمیشن, اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ بچوں کو تو صرف ایز اے کنڈیوٹ یوز کیا گیا ہے. جب یہ مالی معاملات ہوئے تو بچوں کے اپنے کوئی ریسورسز نہیں تھے, اور دراصل بچے تو بے نامی ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ہمارے یہاں ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم میں اگر بچوں کے اپنے ریسورسز نہ ہوں تو پھر پیرنٹس کو ہی دکھانا ہوتا ہے. انکم ٹیکس کا لا بھی یہی ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نہ صرف ڈیپینڈنٹ کے بتائیں بلکہ ایسوسیٹس کا وہاں ورڈ یوز کر کے اس کی ڈیفینیشن ذرا وائڈ کر دی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اثاثے بنانے میں آپ کی انویسٹمنٹ استعمال کی گئی ہو وہ آپ کے اس کا بھی جواب دہ آپ کو ہی ہونا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ہاں
पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1996 का, उसका सेक्शन 12 भी यही कहता है कि आपको ना सिर्फ अपने सासे दिखाने हैं बल्कि वो सासे भी दिखाने हैं जो आपकी फैमिली की हो, जिनको आपके इन्वेस्टमेंट से क्रिएट किया गया हो। क्योंकि ये बहुत अहम नुकता है जो आमतौर पर हमारे यहाँ जो बहस हो रही है उसमें नहीं आ रहा कि मुल्की कवानीन भी इस तरह की जो कलरफुल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी भी होगी, मगर इनको देखने का अंदाज हमेशा यही होता है कि आप ये उस आदमी से पूछें जिसके नाम पर है कि क्या उसका ये अपना रिसोर्सेज थे या उसको किसी और ने ये सोर्सेज किया। तो ये तो सबको पता है कि जब वो वहां पढ़ने गए थे तो उनकी उम्र ऐसी नहीं थी और ना उनके अपने पास कोई इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज थे जिनसे वो असासे खरीद पाते।
तो इस तरह के जो मामलात होते हैं ज़ाहिर है माली मामलात हैं और बहुत ही पेचीदा किस्म की सूरत हाल होती है, इसमें आप बेहतर समझते हैं, तो इनके शवाहिद जमा करना, इकट्ठे करना, क्या ये कमीशन के लिए मुमकिन होगा?
जी, असल में कुछ रिकॉर्ड तो पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि इनकी कंपनियों के यानी कि जब से ये है उसमें लॉसेस आते थे, कौन कौन डायरेक्टर था, उनके जो क्या क्या उनके पास एक्युमुलेटेड वेल्थ थी, क्योंकि पाकिस्तान में 2003 तक तो वेल्थ टैक्स का कानून भी था जिसके तहत आपको सारे अपने असासे और नेट वेल्थ भी दिखानी होती थी, फिर शौकत अजीज साहब ने आकर उसको अबॉलिश कर दिया था। तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स का पूरा रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, फिर जो इन्होंने इलेक्शंस के वक्त अपने कोशवारे वहां जमा करवाए वो भी मौजूद है, फिर उसको सिर्फ टैली करना है इन बयानात के साथ जो मतवातर हमारे सामने आ रहे हैं, और उसके बाद फिर तीसरा मरहला होगा कि अगर कुछ आजादात सामने आते हैं तो उसके लिए फैक्ट शीट तो खुद ओनस इन पे शिफ्ट हो जाएगा।
मगर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, यहाँ जो पनामा पेपर्स की बात हो रही है ये तो समंदर पार असासों की बात हो रही है, समंदर पार सरमायाकारी की बात हो रही है ना?
जी, उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये हमारे नहीं है। देखिए, यहाँ एक फर्क आ रहा है, दरअसल उन्होंने इस बात पनामा पेपर्स के पब्लिश होने से पहले ही वो खुद वॉलंटरली पाकिस्तान के चैनल पर आए, उन्होंने प्री एम्प्ट किया क्योंकि उन्हें पता चल गया था सवालात उनको पोज हो चुके थे, तो उन्होंने प्री एम्प्ट किया और खुद आकर, क्योंकि वो तो नॉन रेजिडेंट थे, उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका पाकिस्तान में अपने अगर फादर के मामला से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो खुद ही टीवी पर आए और कोई रेफरेंस दिए बगैर कि उनको कोई सवाल पूछा गया है, किसी तरफ से ये इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने खुद कहा कि ये असासे हमारे हैं और यहाँ हम मैंने 2006 में इन दोनों कंपनी से हमने खरीदे हैं। और आपको खुद पता है कि 1999 में क्वींस बेंच का अपना एक जजमेंट है जो अल-तौफीक बैंक ने रिकवरी के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक ने डाला था, और उस फैसले के अंदर लिखा गया हुआ है कि ये जो चारों फ्लैट थे वो उस वक्त जो चार डिफेंडेंट्स थे उनमें उनके वालदे मोहतरम और शहबाज शरीफ साहब और इनके एक भाई जिनकी पिछले दिनों वफात हो गई थी अबाज शरीफ साहब के नाम थे। तो ये तो इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो खुद बरतानिया में मौजूद है, तो अब ये देखना कि वो पहले इनके पास थे तो फिर इनके पास कैसे आ गए, तो ये तो एक ट्रांजेक्शन की ट्रेल को इतना इसका ऑफशोर से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है। ऑफशोर में जो कंपनीज हैं उसके बारे में तो वो मान चुके हैं कि हमारी कंपनीज हैं, अब ये बहस तो कोई है ही नहीं, उसको तो वो डिनाई नहीं करेंगे। सिर्फ सोर्सेज का इशू है, पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर गया है, और अगर लेजिटिमेटली टैक्स मनी थी तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी जो पाकिस्तान में तश्वीश पाई जा रही है और रोज मैं टीवी पर देखता हूँ वो यही है कि वो लोग चाह रहे हैं कि जैसे डेविड कैमरॉन साहब ने सामने से आकर अपने सारे जो भी पिछले 5 साल का या जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड था पेश कर दिया, जबकि यहाँ पे इसको उसे गुरेज किया जा रहा है और इसको किसी कमीशन कमेटी और उसके सपोर्ट करने की बातें की जा रही हैं।
ये थे टैक्स से मुतालिक उमूर के माहिर डॉक्टर इकरामुल हक, जिनका कहना था कि अदालती कमीशन सिर्फ हाजिर सर्विस आला जज की सरबराही में ही कायम किया जाता है और इसकी तकरीरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। अब चलते हैं अफगानिस्तान, जहां दारुलहुकूमत काबुल में गुज़श्ता रोज होने वाले एक खुदकुश हमले में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफे की इत्तला हैं। अब से कुछ देर पहले काबुल में नमानिगार सैयद अनवर ने बताया।
जी, आज अफगानिस्तान के वजारत दाखिला ने दोबारा ऐलान किया कि गुज़श्ता रोज काबुल में जो खुदकुश हमला हुआ था उसमें मारे गए अफराद की तादाद 64 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 347 تک پہنچ گئی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی 200 سے زیادہ زخمی ہسپتالوں میں ہیں اور انہیں مزید چند دن ہسپتالوں میں رہنا پڑے گا, اور کچھ زخمیوں کی حالت ابھی بھی بہت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تاہم سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں کچھ نہیں کہا گیا ہے, لیکن کہنا یہ ہے حکام کا کہ زیادہ تر بلکہ اکثریت ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہری ہیں.
تو سید انور, یہ بتائیے کہ تحقیقات, ظاہر ہے کہ چھان بین گزشتہ روز سے شروع ہو گئی تھی, تفتیش شروع ہو گئی تھی, اس کا کوئی نتیجہ اب تک سامنے آیا ہے؟
تحقیقات کے ابتدائی نتائج افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق سامنے آیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس میں افغان حکام نے بتایا کہ ابتدائی نتائج یہ معلوم کرتا ہے کہ اس حملے کی پلاننگ افغانستان سے باہر ہوا تھا, اور ان کے مطابق اس حملے کے پیچھے حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے, اور ابھی بھی تحقیقات جاری ہے کہ مزید انکشاف ہونے کے لیے تحقیقات جاری ہے. تاہم ابھی تک حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کا نام لیا جا رہا ہے اس حملے کے پیچھے.
تو سید انور, اگر رائے عامہ امن مذاکرات کے خلاف, یعنی طالبان جس طرح کے حملے کرتے ہیں اور جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں, اور اس سے رائے عامہ خلاف ہو جائے مذاکرات کے, تو کیا مستقبل رہ جائے گا پھر؟
یہی گزشتہ روز سے اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے افغانستان میں کہ اب اس امن مذاکرات کا مقصد ہی کیا ہے, جس کے بعد کے متعدد لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی ہیں, اور طالبان بھی اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے. لیکن گزشتہ رات افغان صدر اشرف غنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ تو طالبان کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن اب طالبان حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ سختی سے پیش آئے. دوسری جانب آج پارلیمان میں بھی یہ بحث تھا, اور افغان عوام کے درمیان سوشل میڈیا میں بھی یہ بحث ہے کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے تجدید نظر کرے کہ کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, تاکہ ایک روشن مستقبل ہو کہ حکومت اور افغان عوام کس طرف جا رہے ہیں.
طالبان کے حملوں پر افغانستان میں شدید رد عمل. کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے مطالبات کے حق میں احتجاج کی وجہ سے فاٹا میں زیادہ تر سرکاری تعلیمی ادارے غیر اعلانیہ طور پر بند رہے. اساتذہ تنظیموں کی طرف سے اس سلسلے میں اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کا آغاز بھی کیا گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
فاٹا کے مختلف علاقوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اساتذہ کی طرف سے ہڑتال کے باعث آج زیادہ تر قبائلی علاقوں میں تعلیمی ادارے غیر اعلانیہ طور پر بند رہے. فاٹا کے محکمہ تعلیم کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ احتجاج کی وجہ سے بیشتر مقامات پر اساتذہ نے کلاسوں سے مکمل بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے اسکولوں میں طلباء کی حاضری نہ ہونے کے برابر رہی. ادھر آل فاٹا ٹیچرز ایسوسیشن کے عہدیداروں کی طرف سے آج دوپہر سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے سے احتجاجی دھرنے کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں فاٹا بر سے اساتذہ تنظیموں کے رہنما بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. دھرنے میں موجود آل فاٹا ٹیچرز ایسوسیشن کے مرکزی صدر خان ملک خان محسود نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ 4 سالوں سے فاٹا میں کام کرنے والے تمام اساتذہ کی ترقیاں اور اپ گریڈیشن رکی ہوئی ہیں, اور حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانیوں کے باوجود ان کے مطالبات حل نہیں کیے جا رہے. انہوں نے کہا,
1972 صدارتی آرڈیننس کے تحت مجھے کے پی کے حوالے کیا گیا. کے پی کے گورنمنٹ نے 1/7/2012 سے تمام اساتذہ کو اپ گریڈ کیے. اس کے علاوہ انہوں نے جتنے بھی اساتذہ تھے ان کو ہائر اسکیلز دے دیے, ان کی پروموشنیں کر لیں ایس ٹی پوسٹ پر. چونکہ میں کے پی کے ڈیپوٹیشن پر ہوں اور میری اپ گریڈیشن بھی نہیں ہو رہی, میری پروموشن بھی نہیں ہو رہی, اور مجھے ون اسٹیپ پروموشن بھی نہیں دیا جا رہا.
خان ملک خان محسود کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی ان کی طرف سے اسلام آباد میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا. تاہم بعد میں سفران کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ اور سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کی مداخلت اور یقین دہانیوں پر ان کی طرف سے احتجاج ختم کیا گیا تھا.
ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنے حقوق کے لیے یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں, اور اتنے تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارے اساتذہ کو اپنے حقوق, اپنے جائز حقوق جو حکومت وقت ان کو باقاعدہ طور پر مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے, تو اس لیے ہم یہاں تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق کی نوٹیفیکیشن نہیں ملے.
خیال رہے کہ قبائل علاقے ملک کے دیگر علاقوں کی بنسبت سب سے زیادہ پسماندہ سمجھے جاتے ہیں. ان علاقوں میں تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی شدید کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فاٹا میں تعلیم کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر ہے. بتایا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں تعلیمی اداروں پر شدت پسندوں کی جانب سے حملوں کے باعث سینکڑوں طلباء تعلیم کے حصول سے محروم ہو چکے ہیں. رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ میں کلدم جماعت الدعویٰ کی قائم کردہ ثالثی عدالت کے خلاف درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ عدالت ملک میں متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کے مترادف ہے، لہذا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. دوسری طرف جماعت الدعویٰ کا کہنا ہے کہ اس کی قائم کردہ ثالثی کونسل کا مقصد علماء کی رہنمائی میں فریقین کی رضامندی سے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ عدالت نہ تو سمن جاری کرتی ہے اور نہ ہی ثالثی کے لیے کوئی فیس لیتی ہے، اور یہ کہ جماعت الدعویٰ ملکی عدالتی نظام پر مکمل یقین رکھتی ہے. لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری تفصیل بتا رہی ہیں.
یہ درخواست سمن آباد کی رہائشی ایک پراپرٹی ڈیلر خالد سعید کی جانب سے دائر کی گئی ہے. خالد سعید نے بی بی سی کو بتایا کہ محمد اعظم نامی ایک شخص سے ان کا لین دین کا تنازع تھا. اعظم کی شکایت پر جماعت الدعویٰ کی مسجد قادسیہ کی طرف سے خالد سعید کو عدالتی سمن کی طرز کا ایک نوٹس موصول ہوا، جس پر دارالقضاء الشرعی اور ثالثی شرعی عدالت عالیہ لکھا ہوا ہے.
پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ عدالت بنا دی ہے انہوں نے، عدالت کے اندر عدالت بنا دی ہے. یہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. یہی تو یہ ہم پوچھ رہے ہیں ہائی کورٹ سے بھی، یہی ہم نے التجا کی ہے کہ ان بندوں سے پوچھا جائے کہ یہ کس طرح یہ عدالت چلا رہے. یہ شکایت ہائی اتھارٹی تک، وزیر اعظم تک، آرمی چیف تک، ہر بندے کو میں نے لیٹر لکھا، کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا.
جماعت الدعویٰ کے نوٹس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر خالد سعید ثالثی شرعی عدالت عالیہ کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف حسب ضابطہ شرعی کارروائی کی جائے گی. خالد سعید کے مطابق انہیں جماعت الدعویٰ کے مرکز مسجد قادسیہ سے دھمکی آمیز فون بھی آتے رہے، جو اب آنا بند ہو گئے ہیں.
وہ فون تو نہیں، اب وہ بندے بھیجتے ہیں، میرا آفس ہے ادھر. باقاعدہ طور پہ تھرڈ آیا مجھے کہ آپ نے یہ جو بھی بندہ خالد سعید کو ملے گا وہ اسی طرح ہوگا اس کے ساتھ جس طرح خالد سعید کے ساتھ ہوگا. میں سمنا آباد ہی نہیں جا رہا، کام ہی نہیں کر رہا میں، مجھے پتا کہ میں کس طرح گزارا کر رہا ہوں. آپ ہم انتظار کرتے رہے ہیں وکیل صاحب کہ کسی طریقے سے ویسے ہی معاملہ فنش ہو جائے، لیکن کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا. پھر مجبوراً ہمیں ہائی کورٹ آنا پڑا، ریٹ کیا ہم نے.
خالد سعید نے اپنی درخواست میں سیکٹری داخلہ، وفاقی وزیر قانون، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور اور جماعت الدعویٰ کے قاضی حافظ ادریس کو فریق بنایا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے خالد سعید کی درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے. مقدمے کی سماعت اب 26 اپریل کو ہوگی. شمائل جعفری، بی بی سی، لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچے خطرناک حد تک کم خوراکی کا شکار ہیں. ماہرین کے مطابق صوبے میں کم خوراکی کے شکار بچوں کی تعداد 52% ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ معلومات ماہرین غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے سن یعنی اسکیلنگ اپ نیوٹریشن کے نام سے ایک پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر فراہم کی. کوئٹہ کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہونے والی اس تقریب کے مہمان خاص بلوچستان کے وزیر منصوب بندی و ترقیات ڈاکٹر عامد خان چکزئی تھے. تقریب میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ برائے خوراک، وزارت کے حکام، صحت اور غذائیت سے متعلق ماہرین نے شرکت کی. اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا شمار غذائی قلت کے حوالے سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ غذائی قلت کے باعث پستہ قد بچوں کی تعداد کے حوالے سے بھی پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. ماہرین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں بچے تشویشناک حد تک کم خوراکی کا شکار ہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں کم خوراکی کے شکار بچوں کی شرح 52% ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس موقع پر ایف اے او کی فوکل پرسن ڈاکٹر نومینا انیس کا کہنا تھا کہ غذائی قلت بچوں میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے.
آلموسٹ اراؤنڈ 45% آف آل دا ڈیتھز آف دا چلڈرن دے آر اٹریبیوٹیبل ٹو مالنیوٹریشن.
وہ کہتی ہے کہ بچوں کی اموات کی 45% وجہ کم خوراکی ہے. خوادست کی بیماری ہو، نمونیا ہو یا خسرہ وغیرہ، ان کی بنیادی وجہ کم خوراکی ہے.
بٹ دا بیک گراؤنڈ بٹ دا بیسک کاز از دا مالنیوٹریشن.
ڈاکٹر نومینا انیس نے بتایا کہ بلوچستان میں بچوں میں وٹامن اے کی کمی کی شرابی 74% ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان روزانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلوچستان پائیدار ترقی کے منزل کی جانب گامزن نہیں. ماہرین نے بتایا کہ جہاں بلوچستان میں بچے کم خوراکی کا شکار ہیں، وہاں خواتین بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہیں۔ تقریب میں شریک ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا تھا کہ کم خوراکی کی وجہ سے خواتین تیزی کے ساتھ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔
When a lady is malnourished, when she is suffering from malnutrition,
وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون کم خوراکی کا شکار ہو تو اسے بہت جلد انفیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ کم خوراکی کی وجہ سے خواتین کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ہر روز کم خوراکی کے باعث لگنے والی بیماریوں کی وجہ سے خواتین کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوتی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عامد خان چکزی نے بتایا کہ بلوچستان کی موجودہ حکومت غذائی قلت دور کرنے کے لیے تمام جدید سائنسی و تکنیکی سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض منصوبوں پر کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب چلتے ہیں بھارت، جہاں ان دنوں کئی ریاستوں کو زبردست خشک سالی کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی تقریباً 33% آبادی خشک سالی سے دوچار ہے۔ کئی ریاستوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں مہاراشٹر، آندھرا اور کرناٹک میں پانی کا بحران مزید شدید ہونے کا اندیشہ ہے۔ بھارت کا ایک بڑا حصہ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
اپریل کا مہینہ عموماً درمیانی حرارت کا مہینہ ہوتا ہے اور شام میں ہلکی سی نمی ہو جاتی ہے، لیکن دارالحکومت دلی سمیت ملک کی شمالی ریاستوں اور مغربی خطوں میں درجہ حرارت پہلے ہی 40 ڈگری سیلسیس عبور کر چکا ہے، جو معمول سے اوسطاً 5 ڈگری زیادہ ہے۔ سوکھے سے سب سے زیادہ مہاراشٹر، کرناٹک، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور اتر پردیش متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت کے اندازے کے مطابق اس وقت 33 کروڑ آبادی خشک سالی کی گرفت میں ہے۔ مہاراشٹر اور کرناٹک کے بعض علاقوں میں پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے لاتور خطے میں پینے کا پانی ٹینکروں میں ریل کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ اڑیسہ اور اتر پردیش اور آندھرا پردیش میں کئی افراد گرمی اور لو کی شدت سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آبی وسائل کے وزیر اما بھارتی نے ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ خشک سالی سے نمٹنے کے لیے اب طویل مدتی پروگرام وضع کرنے ہوں گے۔
دس کنٹری از سم ٹائم ڈراؤٹ پرون، مینی اسٹیٹس آر واٹر ڈیفیسٹ، سو دس از دی فرسٹ ٹائم ایکچولی۔
اما بھارتی کہہ رہی تھی کہ ملک کی کئی ریاستوں میں پانی کی کمی ہے۔ حکومت بننے کے بعد سے ہی وزیر اعظم خشک سالی سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے ریاستوں پر زور دیتے رہے ہیں۔ خشک سالی سے نپٹنے کے لیے عبوری حل نہیں، مستقل حل تلاش کرنے چاہیے۔ مانسون جون میں وسطی، جنوبی اور شمالی بھارت میں پہنچتا ہے۔ حکومت بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس بار بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔
جو مانسون واٹر ہے اس کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ بجٹ اس بار دیا گیا ہے۔ 89 پروجیکٹ اپنے کمپلیٹ کرو 2017 میں، تاکہ جو پانی آوے وہ ریزرور میں اس کا بھرا ہو جاوے، اور رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے بھی انکریج کرنے کے لیے ہم کو پوری تیاری ہم نے کی ہے، ہم نے اسٹیٹ سے بات شروع کر دی ہے۔
موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند ہفتے انتہائی گرم ہوں گے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آزادی کے بعد اب تک کی سب سے شدید خشک سالی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ گزشتہ 2 سیزن میں مانسون کی بارش کی کمی کے سبب بیشتر آبی ذخائر خالی ہو چکے ہیں، لیکن ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے اس بار معمول سے زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب بات ایک ناکام عشق کی۔ کہتے ہیں کہ فرہاد نے شیریں کے لیے نہر کھود ڈالی تو مجنون لیلا کے عشق میں صحرا میں نکل گیا، مگر بھارت کے شہر رامپور کے رہنے والے محمد جاوید کو جب ایک پاکستانی رشتے دار سے محبت ہوئی تو انہیں خفیہ ایجنٹوں کی مار اور جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ عدالت سے بری ہونے کے 2 برس بعد جاوید نے اپنی محبت کی داستان بی بی سی ہندی کی گیتا پانڈے سے بیان کی۔ انہوں نے اپنے عشقیہ خطوط دکھائے اور بتایا کہ انہیں بھارتی خفیہ اداروں نے اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کہانی کا المناک پہلو یہ ہے کہ جس پیار کے لیے انہوں نے سختیاں جھیلی وہ بھی نہ ملا۔ رامپور کے محمد جاوید کی کہانی گیتا پانڈے کی زبانی۔
جاوید پہلی بار موبینہ سے 1999 میں کراچی میں ملے، جب وہ اپنی ماں کو لے کر رشتے داروں سے ملنے کراچی گئے تھے، جو 1947 کی تقسیم کے وقت پاکستان چلے گئے تھے، اور دونوں کے بیچ پہلی نظر میں پیار ہو گیا۔
میری ہمت نہیں ہوئی ان سے کچھ کہنے کی، زیادہ بات چیت نہیں، گھر میں کافی لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک مہینہ صرف دیکھنے میں اور سب کے سامنے باتیں کرنے میں نکل گیا، نہ دل کی ہم کہہ سکے نہ وہ دل کی ہم سے وہ کہہ سکے۔ مگر ایک مہینے بعد ایک شادی کا فنکشن تھا وہاں پر، اس فنکشن میں مطلب یہ کہ جب کچھ لڑکیاں میرے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی تو اس کو کچھ فیلنگ ہوا، ایک دم وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، بولی کہ آپ کسی لڑکی کی طرف زیادہ انٹرسٹ نہ ہو نہ کوئی لڑکی کی طرف توجہ دینا, اور میں آلریڈی آپ سے بہت پہلے سے پیار کرتی ہوں. تو وہاں میں نے اس کے پرپوز کو ایکسپیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ میں تو خود آپ سے بہت پہلے سے پیار کرتا تھا, مگر میرے دل میں بھی وہی ڈر تھا جو آپ کے دل میں ڈر تھا.
جاوید نے کراچی میں 3.5 مہینے گزارے اور اس دوران ان کا پیار پروان چڑھتا گیا.
تو صبح مارننگ میں 8:30 بجے کالج کے لیے نکلتی تھی, تو وہ سیدھی سی بھاری پارک چلی جاتی تھی کالج کے بجائے. میں ٹیکسی کر کے میں بھی کالج پہنچ جایا کرتا تھا, وہاں پر سپاری پارک, اور وہاں ہماری ان کی 1 بجے تک ملاقات ہوتی تھی. اپنے گھومتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ساری بات ایک دوسرے دل کی شیئر کرتے تھے, کس طریقے سے لائف کو لے کے چلنا ہے, کیسے ایک دوسرے کو نبھانا ہے, شادی کرنا ہے, یہ ساری باتیں ہماری رہتی.
ہندوستان واپس آنے کے بعد جاوید اپنی پوری تنخواہ مبینہ کو فون کرنے میں خرچ کر دیتے تھے. دونوں نے ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط بھی لکھے.
جب ان کا پہلا خط آیا تو ہم بہت خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد جب ہم نے اس لیٹر کو کھولا تو وہ ہمیں دیکھا تو وہ اردو میں تھا. اب کیونکہ ہم سے اردو آتی نہیں تھی, فوراً ہم وہ لیٹر لے کے اپنے دوست مقصود کے پاس پہنچے. ہم نے کہا یار یہ پاکستان سے ہمارا خط آیا ہے اور اردو میں ہے, ذرا مقصود صاحب پڑھ کے سنو. جب انہوں نے سنایا تو پڑھتے پڑھتے میں ہمارا تو حال برا ہو گیا تھا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم اس کا جواب لکھنا ہے, تو بولے ٹھیک ہے لکھیں گے. اور اس سے جو ہم نے ان کا جو پہلا لیٹر آیا تھا اس کو ہم نے ہندی میں کرا لیا تاج محمد سے کہ یار ہمیں یہ ہندی میں دے دو, اب تم پڑھ کے سنا رہا ہو اور ہم سن رہا مزہ نہیں آ رہا ہے, ہم خود پڑھ کے پڑھنا چاہتے ہیں رات کو لیٹ کے. تو انہوں نے اسے ہندی میں لکھ کر ہمیں دے دیا, وہ ہم آج بھی ہمارے پاس ہے وہ ہندی والا. اور مقصود ہمارا اردو میں لیٹر لکھا کرتے تھے اور ہم وہاں پر بھیجا کرتے تھے ان کو اردو میں لکھ کے لیٹر.
مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا. 10 اگست 2000 کو اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس کے لوگ جاوید کو اٹھا کر لے گئے اور ان پر پاکستان کی ISI کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا. پولیس نے کہا کہ وہ فورن اور ڈیفنس منسٹری کی خفیہ جانکاری پاکستان بھیجتے ہیں.
جب وہ مجھے لے کے گئے تھے گپت استان پہ لے کے گئے, وہ جگہ کا مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے. وہاں انہوں نے 3 دن مجھے رکھا اور پانی میں الٹا لٹکا کر مجھے مارتے تھے, اوپر لٹکا دیا اور نیچے پانی میں ڈبوتے تھے, اوپر سے ڈنڈے سے یا کسی بھی چیز سے مجھے مارا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو یہ تڑف اور جو تکلیف دے رہے ہیں اس سے اگر یہ مجھے موت دے دیں تو اس تکلیف سے میں بچ جاؤں گا. تو میں ان سے التجا کرتا تھا کہ سر ایسا نہ کرنے کے بجائے تو آپ مجھے موت دے دو, وہ میرے لیے شاید بہتر رہے گی, مگر یہ تکلیف مجھ سے اس وقت برداشت نہیں ہو رہی ہے.
ان کے دوست جو انہیں خط لکھنے میں مدد کرتے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. میڈیا کے سامنے انہیں خطرناک دہشت گرد بتا کر پیش کیا گیا اور ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑ رہے تھے اور ان پر دہشت گردی کا قانون پوٹا بھی لگا دیا گیا. جاوید کہتے ہیں 11.5 سال کا لمبا وقت انہوں نے جیل میں مبینہ کی یاد کے سہارے کاٹا.
ان کا خیال اکثر آتا تھا میرے دل میں اور اپنے دوستوں سے ان کی بات شیئر بھی کرتا تھا, جو لوگ میں نے وہاں پر دوست میرے تھے فرینڈس بن گئے تھے, تو کافی ان کی باتیں ان سے پیار کی محبت کی میں ان کی بتایا کرتا تھا, ان کی عادت کے بارے میں بتایا کرتا تھا, وہ کس طریقے سے مجھے پاکستان میں بلیو کرتی تھی وہ سب بتاتا تھا میں ان کو, دوستوں کو ہر روز ان کی قصے کہانیاں میں سناتا رہتا تھا لوگوں کو. اور یہ ایک وقت گزارنے کا میرے پاس ذریعہ بھی تھا کہ ان کی یادوں کو تازہ کرتا تھا.
عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد جاوید 19 جنوری 2014 کو رہا ہوئے. فیصلے میں جج نے کہا کہ پولیس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کر پائی. 2 سال میں جاوید دھیرے دھیرے اپنی زندگی دوبارہ پٹری پر لانے کی کوشش میں ہیں. جاوید نے اپنی زندگی کے قیمتی 11 سال محبت کے لیے جیل میں گزارے, مگر کیا انہیں اپنی محبت یعنی مبینہ مل سکی؟
دل میں محبت آج بھی جاگتی ہے, دماغ سے بھلے نکل گئی ہے دل میں آج بھی جاگتی ہے, مگر ہمت نہیں جٹا پاتا ہوں کہ فون کر کے معلوم کروں کہ وہ ان میرج ہے یا میرج ہو گئی ہیں. دل میں آج بھی ڈر برقرار ہے خود کو لے کر رہی ہیں, جس ساتھ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں فیملی کے یا دوست ان کو لے کے ڈر برقرار ہے, کہیں ایسا نہ ہو اگر میں ان کے یہ تکلیفوں سے بچ کر مجھے وہ مل جائے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ 11.5 سال اگر دوبارہ نہ کٹے تو مجھے آج بھی تیار ہوں شادی کرنے کے لیے.
پاکستان اور ہندوستان میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو سرحد پار محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن حکومتیں انہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہیں.
یہ تھی گیتا پانڈے جو کہانی سنا رہی تھی رامپور کے محمد جاوید کی. کہتے ہیں رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی. جاوید اور مبینہ کے ناکام عشق کی داستان اور تصاویر آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی. آج کا سیربین یہاں ختم ہوا. پروگرام ایڈیٹر تھے سکلین امام, پروڈیوسر ایمن خواجہ, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کی طرف سے خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد پولیو مہم کے دوران پولیس پر دو حملوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. کل عدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. بھارت کی خشک سالی سے متاثرہ ریاست مہاراشٹرا میں پینے کا پانی لے کر پہلی ٹرین پہنچ گئی ہے. ناروے میں سن 2011 میں 77 لوگوں کو قتل کرنے والے مجرم آندرس بریوک کے ریاست کے خلاف انسانی حقوق کے مقدمے کا ایک حصہ جیت لیا ہے. یورپی یونین نے گوگل پر اپنے اینڈرائڈ موبائل آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے مقابلے کی فضا کی حوصلہ شکنی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. فرانس نے جولائی میں یورو 2016 فٹ بال چیمپئن شپ کے مقابلوں تک ملک میں نافذ ہنگامی حالت کے نفاذ میں توسیع کر دی ہے. اور جاپانی کار بنانے والی کمپنی میٹسوبیشی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے چھوٹی گاڑیوں میں آلودگی کے ڈیٹا کے معاملے میں غلط بیانی کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.